أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد. سورة مباركة أحزاب آيات نمبر 23 سے آيات نمبر 30 گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہمیں دیکھا کہ پروردگار عالم نے ان صاحبان ایمان کی تعریف کی تھی کہ جنہوں نے فوجوں کو دیکھ کر یہ جملہ کہا تھا کہ یہی تو وہ وعدہ ہے جو ہم سے اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا تھا، اللہ بھی سچا، اللہ کا رسول بھی سچا، اور اسے دیکھنے کے بعد ان کے ایمان میں اور ان کی ہوئے تسلیم میں اضافہ ہی ہوا، یعنی پریشانیوں کے موقع پر نہ انہوں نے فرار اختیار کیا نہ سستی کا مظاہرہ کیا. اسی کنٹینیوشن کے اندر پروردگار عالم مزید تعریفی جملے ارشاد فرماتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ من المؤمنین رجالون، کہ ایمان والوں میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں، ایسے مرد بھی ہیں، صدقوا ما عاهد اللہ علیہ، جنہوں نے سچ کر دکھایا اسے جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. وہ وعدہ شبات کا، استقامت کا، میدان جنگ میں صبر کا، کہ ہم فرار اختیار نہیں کریں گے، ڈٹے رہیں گے، ہم اللہ کی قربت چاہتے ہیں. یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا. اسی سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا تو پھر ان کا معاملہ کیا ہوگا. تو ارشاد ہوتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے اپنا اور اپنا وقت پورا کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ وہ ہیں کہ جو انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہمیں وہ شہادت کا موقع نصیب ہو. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے اپنی بات میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی، یعنی جو وعدہ انہوں نے کیا تھا اس وعدے کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی. اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے وہ بے چین اور بےتاب ہیں. اب جب مصداق کو ہم تلاش کرتے ہیں تو اس میں جناب حمزہ علیہ السلام، جناب جعفر علیہ السلام، جو بالترتیب غزوہ احد اور غزوہ موتا میں شہید ہوئے تھے، ان کا ذکر اس کے مصداق میں سر فہرست ہے. اسی طرح سے انتظار کرنے والوں میں حضرت علی علیہ السلام کے، جو بدر ہو، احد ہو، خیبر ہو، خندق ہو، ہر موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اسلام سے دفاع کرنے والے تھے، اور پھر بالآخر وہ انتظار کر رہے تھے اور وقت آیا کہ جب اپنی ظاہری خلافت کے زمانے میں مسجد کوفہ میں محراب میں ان کو شہید کیا گیا. یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی. خود امیر المومنین فرماتے تھے کہ یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس کا اہم ترین مصداق تو ہم ہی لوگ ہیں. پھر اس کے بعد کربلا کے واقعے میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جو شہید جاتا تھا تو وہ باقاعدہ سلام کر کے جاتا تھا، السلام علیکم یا عباد اللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، اور امام حسین علیہ السلام ان کو جواب بھی اسی طرح سے دیا کرتے تھے کہ تم پر بھی سلام ہو، نحنو خلفک، کہ ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد اسی آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے کہ منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا. اب آگے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ سب اس لیے ہے کہ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ صادقین کو ان کی سچائی کا صلہ عطا کرے، ان کو ان کی جزا عطا کرے. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ اِنْ شَاءَ، اور جو منافقین ہیں ان پر عذاب کرے. یہاں سے پھر ہمیں سمجھ میں آگے کہ جو اپنے اس وعدے کو پورا نہیں کرتا اسے قرآن منافق سے تعبیر کرتا ہے، کہ اللہ منافقین کو عذاب کرے ان شاء اگر چاہے، او یتوب علیہم، اور یا پھر ان کی توبہ، ان کو توبہ کی توفیق عطا کرے. اب ظاہر ہے کہ توبہ کی توفیق انہیں کو ہوگی کہ جو کچھ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائے، ورنہ اگر وہ اپنے نفاق ہی پر باقی رہیں تو کون سی توبہ. تو در کے اسفل ہے، ان اللہ کان غفور رحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اور اللہ نے ان لوگوں کو پلٹا دیا کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا، ان کے غم و غصے کے ساتھ انہیں کسی قسم کا کوئی بھلا حاصل نہیں ہوا. اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ عذاب بن کر آئے تھے، مشرکین مکہ اتحادی افواج کے ساتھ آئے تھے. اب اتنے سارے گروہ آئے اور اس کے بعد پھر پروردگار عالم کی طرف سے اہتمام یہ ہوا کہ وہ اپنے اسی غم و غصے کے ساتھ واپس پلٹنے پر مجبور ہوئے، کچھ حاصل نہیں کر پائے۔ ایک عمر ابن عبدود ہے کہ جس نے کوشش کی کہ خندق کو پار کرے اور وہاں پر آ کر اس نے چیلنج کیا اور بڑی گستاخی کی، اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اس کا مقابلہ کیا اور اسے قتل کیا۔ وکف اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ نے مومنین کو جنگ کی زحمت سے بچا دیا، یعنی قتال کی جو زحمت ہے اس سے اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اسی لیے اس کی تفسیر میں وارد ہوا ہے کہ کف اللہ المؤمنین القتال بعلی ابن ابی طالب، کہ اللہ نے مومنین کو علی کے ذریعے سے یہ جنگ کی زحمت جو تھی اس سے بچا لیا۔ کہ عمر ابن عبدود کل ایمان نے جب مقابلہ کیا ہے کل کفر کا، عمر ابن عبدود کا، تو پھر اس کے بعد اس شان سے ضربت لگائی کہ جو میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سند عطا فرمائی کہ ضربت علیین یوم الخندق کے افضل من عبادت ثقلین، کہ علی کی ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے۔ وکان اللہ قوی عزیزہ، اور یقیناً اللہ قوی اور عزیز ہے، یعنی طاقتور ہے اور عزت والا ہے۔ یہ معاملہ تو ہو گیا جنگ خندق اور جنگ احزاب کا۔ اب اسی جنگ کے اندر جو بنی قریظہ کا جو معاملہ تھا، یہود کا ایک قبیلہ کے جس نے تیمان کی خلاف ورزی کی تھی، عہد جو تھا مسلمانوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میثاق مدینہ، اس کی مخالفت کی تھی۔ ان کا ذمہ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے دفاع کرنے میں شہر مدینہ کے، لیکن انہوں نے تو الٹا یہ کام کیا کہ انہی مشرکین کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ تو اب پروردگار عالم اس کی طرف متوجہ کر رہا ہے، جیسے جنگ احزاب مکمل ہوئی تو بنی قریظہ کی طرف پیغمبر اکرم نے توجہ کی، اور پھر پروردگار عالم کا احسان خاص شامل حال ہوا جس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے کہ وہ انزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب، کہ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان کی مدد کی تھی، یعنی مشرکین کی جنگ خندق میں، تو اللہ نے ان کو اتارا، من سیاسیہم ان کے قلعوں سے، ظاہر ہے کہ وہ تو قلعہ بند ہو گئے تھے، محاصرہ رہا اس قلعے کا اس پیمان شکنی کی سزا دینے کے لیے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں کے اندر روب بٹھا دیا، فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، ان میں کے ایک گروہ کو تم لوگ قتل کر رہے تھے اور دوسرے گروہ کو تم لوگ گرفتار کر رہے تھے۔ ان فیکٹ ان لوگوں نے خود جناب سعد ابن معاذ کے حوالے سے کہا کہ ہم پسند کرتے ہیں کہ وہ ہمارا فیصلہ کریں، انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مننا بھی قبول نہیں کیا، اور کہا کہ سعد بن معاذ جو ہے ان کو بلایا جائے، وہ فیصلہ کریں گے تو ہم اسے قبول کر لیں گے۔ تو پھر انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ توریت کے تو بالکل عین مطابق، بلکہ شاید اس میں بھی کچھ نرمی ہی کا مظاہرہ انہوں نے کیا، مگر جو سزا تھی وہ حسب حال تھی، اور بالکل ایسا ہی ان کے ساتھ معاملہ ہونا بھی چاہیے تھا کہ انہوں نے پیمان شکنی کی تھی، مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی تھی، اور باقاعدہ شریک جنگ ہو گئے تھے۔ لہٰذا جتنے افراد شریک جنگ تھے ان کو قتل کیا گیا، باقی افراد کو غلام اور کنیزے بنایا گیا، اور ان کے اموال وغیرہ کو قبضے میں لیا گیا۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، کہ تمہیں اس نے یعنی اللہ نے قابض بنایا ان کی زمینوں پر، ان کے گھروں پر، ان کے اموال پر، اور اس زمین پر بھی جو تم زیر قدم نہیں لائے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ اب یہاں سے اگر آپ دیکھیں جنگ احزاب کی جو بات تھی وہ مکمل ہو گئی، اور اس کے بعد بالکل الگ کوئی جوڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی پیچ ورک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بات ہو رہی ہے ازواج رسول سے، تو یہ زبردستی کا کوئی رب تلاش کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے۔ اسی بحث علامہ سید علی نقی صاحب نے ایک بہت عمدہ تبصرہ بھی فرمایا کہ کلیتن نظم یعنی ترتیب کو ہم قابل لحاظ نہیں سمجھتے قرآن مجید کے اندر، کہ باقاعدہ اس بات کے اوپر ہمیں زور دینا پڑے کہ ایک آیت کا دوسری آیت سے کیا ربط ہے، یا ایک آیت ہی اگر طولانی ہے تو اس کے اندر ایک ٹکڑے کا دوسرے ٹکڑے سے کیا ربط ہے۔ ہر جگہ پر ایک مستقل پیغام ہو سکتا ہے، ہاں اگر مربوط بھی ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن خامہ خواہ زبردستی کا ایک ارتباط دینے کی کوئی کوشش کرنا اتنی پسندیدہ نہیں ہوگی۔ حالات کے ماتحت بہت کچھ نازل ہوتا رہا ہے، اور اس کو ظاہر ہے کہ ایک جگہ پر ریکارڈ کی صورت میں محفوظ کیا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر پیچھے غزوہ احزاب کا ذکر آ رہا ہے، اور آگے ازواج رسول کا ذکر آ رہا ہے۔ تو یہ احزاب سے ازواج تک کا جو ذکر ہے اس میں کسی قسم کے ربط کو تلاش کرنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ یا ایوہ النبی، اے نبی، قل ازواجک، آپ کہہ دیجئے اپنی ازواج سے یعنی اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، کہ اگر تم دنیا کی زندگی کے طلبگار ہو، وزینتہا اور اس کی سجدھج اس کی سجاوٹ تمہیں چاہیے. فتح علینا تو آ جاؤ امت کے کننا و اسر رکننا سراہن جمیلہ کہ میں کچھ تمہیں اچھی طریقے سے دے دوں اور اچھے عنوان سے تمہیں رخصت کر دوں. و ان کنتن تردن اللہ و رسولہ و الدار الاخرہ اور اگر تم اللہ اللہ کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو فإن اللہ أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما تو اللہ نے تم میں سے وہ کہ جو اچھے اعمال کرتی رہیں گی ان کے لیے اللہ نے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ حضرت کی ازواج میں سے بعض نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کی کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تھا, جس وقت بہرحال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی دنیاوی بادشاہ تو تھے نہیں, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینی بادشاہ تھے اور دنیاوی حکومت جو تھی اس کو بھی دین کے طریقے سے کر رہے تھے, نہ قیصر و کسریٰ والا طریقہ کار تھا بلکہ الفخر و فخری کا نعرہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لگایا گیا تھا. لہذا پیغمبر اکرم نے پھر ایک مہینے تک, ظاہر کہ پیغمبر کو اتنی اذیت ہوئی کہ پیغمبر اکرم ایک مہینے تک ازواج کے گھر پر نہیں گئے اور اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی ہے. پھر اسی آیت کی کنٹینیوشن کے اندر, اچھا یہ آیت جب نازل ہوئی ہے جس کو آیت تخیر کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر ایک آپشن دے دیا گیا, تو پھر ہمارے یہاں کی ایک روایت ہے علی بن ابراہیم قمی نے جس کو نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے جناب مؤمنین جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ انہوں نے کہا کہ میں تو خدا اور رسول کو چاہتی ہوں, اور دوسری تمام ازواج رسول ان کی اس پیش قدمی کی قدر کرتے ہوئے ان سے گلے ملی اور پھر سب نے یہی بات کہی. تو پروردگار عالم نے اسی موقع پر یہ اعلان تو کر ہی دیا تھا کہ تم میں سے پھر وہ کہ جو نیک عمل کرتی رہیں گی ان کے لیے اجر عظیم ہے, یعنی ابھی بھی اس کی خلاف ورزی اگر ہوئی تو پھر اس کا نتیجہ مختلف ہوگا. وہی اگلی آیت کے اندر کہا بھی جا رہا ہے کہ یا نساء النبی اے زنان پیغمبر اے نبی کی عورتوں میں یاتم ان کن بفاحشۃ مبینہ تم میں سے اگر کسی نے نمایاں جرم کا ارتکاب کیا یضاعف لہ العذاب ضعفین تو پھر اسے دوہری سزا دی جائے گی, یعنی ایک ذاتی گناہ بھی ہے اور دوسرا رشتہ رسول کی توہین بھی ہے, زوجیت کی توہین بھی ہے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب سببی رشتے کے اندر یہ ہے تو نسبی رشتے کے اعتبار سے ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں. آیت نمبر 30 پر ابھی یہ بات رکی ہے, آگے بڑھے گی اور انشاءاللہ وہ اگلے صفحے پر آئے گی. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارکہ احزاب آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 35 31 سے 35 اسی صفحے پر آیت نمبر 33 بھی ہے کہ جس کا آخری حصہ آیت تطہیر کہلاتا ہے جو اہل البیت کی شان میں نازل ہوا ہے. یہیں سے اس صفحے پر جو پہلی آیت ہے آیت نمبر 31 اس سے 22 پارے کا آغاز ہو رہا ہے, یعنی الحمدللہ 21 پارے اب مکمل ہو چکے اور یہ 22 پارہ شروع ہو رہا ہے. بحث آپ کے ذہن میں ہوگی کہ ازواج رسول کو مخاطب کر کے کچھ تنبیہ کی جا رہی تھی, کچھ ان کو سمجھایا جا رہا تھا, وہی گفتگو تھوڑا اور آگے بڑھتی ہے. میں فقط آپ کو ریکال کروا دوں کہ پروردگار عالم نے غزوہ احزاب کے بعد ازواج نبی کو مخاطب کیا, پہلے پیغمبر اکرم سے کہا کہ اے نبی اپنی ازواج سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں دنیا کی زندگی چاہیے اس کی سجاوٹ چاہیے تو آ جاؤ, میں تمہیں کچھ دے دلا کر سراحت اچھی طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں. اگر تم اللہ اللہ کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اللہ نے تمہارے ان ازواج کے لیے تم میں سے وہ کہ جو نیک اعمال کرنے والی ہیں محسنات ہیں ان کے لیے اجر عظیم رکھا ہے. پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے براہ راست ازواج کو مخاطب کیا اور یہ ارشاد فرمایا یا نساء النبی اے نبی کی بیویوں اے زنان پیغمبر تم میں سے اگر کسی نے نمایاں جرم کا ارتکاب کیا تو پھر اس کے لیے دگنا عذاب ہے اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یہ بات بھی آئی تھی کہ یہ دگنا عذاب ایک تو اس گناہ کی وجہ سے ہے اور پھر اس کے بعد جو نسبت پیغمبر ہے اس کا لحاظ نہ رکھنے کی وجہ سے ہے. پھر اس کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْنُطْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ تم میں سے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت گزار رہے گی، وہ تعمل صالحاً اور اعمال صالحہ انجام دے گی، نوتہا اجرہا مرتین، تو ہم اس کو اجر دیں گے اور دگنا اجر دیں گے۔ یہ دگنا اجر بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے، ایک تو اس عمل کی وجہ سے اور دوسرے پیغمبر اکرم کی نسبت کے احترام کی وجہ سے کہ اس کا خیال رکھا، اس کا لحاظ رکھا۔ وہ آتدنا لہا رزقاً کریمہ، اور پھر ہم نے اس کے لیے بہت عمدہ روزی تیار کر رکھی ہے۔ تو اب یہ دونوں پہلو ہمارے سامنے آ گئے کہ اگر کسی نے برا کیا تو عذاب بھی دگنا ہوگا، اور کسی نے اگر اچھا کیا تو پھر ثواب بھی دگنا ہوگا۔ یہیں سے سمجھ میں آ گیا معاملہ کہ دونوں طرف دگنا پروردگار عالم نے بیان کیا ہے، عذاب بھی دگنا اور اجر بھی دگنا۔ اب اس کے اندر بہت ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ سیرت کے اندر دیکھا جائے گا کہ کس زوجہ رسول نے کس طرح کا معاملہ رکھا۔ جیسے کہ صرف زوجہ ہونا اگر جنتی ہونے کی ضمانت ہو جائے تو پھر ان آیتوں کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے تو ایک پالیسی دی ہے، ایک معیار دیا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے زوجہ نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، زوجہ لوط علیہ السلام کا ذکر کیا ہے سورہ تحریم کے اندر، تو خاص طور پر کہ وہاں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امراۃ نوح و امراۃ لوط، کہ اللہ مثال بیان کرتا ہے نوح کی زوجہ کی مثال اور لوط کی زوجہ کی مثال۔ کانتا تحتا عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں ہمارے صالح بندوں کے ماتحت تھی۔ اب ظاہر نوح علیہ السلام لوط علیہ السلام سے کون بہتر شوہر ہو سکتا ہے، یعنی بہت ہی عمدہ شوہر، لیکن خیانتہ ہوا، ان دونوں نے خیانت کی، اب ظاہر کہ نبی کے مشن سے خیانت کی۔ ولم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو اللہ کے مقابلے میں انہیں نبی کی بیوی ہونا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا۔ وقیل ادخل النار مع الداخلین، اور ان سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جہنم کی آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے وہاں پر بھی سمجھایا، اور پھر یہاں پر میں اپنے تمام سننے والوں سے دس دستہ گزارش کروں گا کہ ٹھنڈے دل سے وہی سورہ تحریم جو 66 سورہ ہے اس کی ابتدائی آیتوں کو بھی تھوڑا سا پڑھ لیجئے گا۔ ہم بھی جب پہنچیں گے وہاں تک تو انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے، لیکن بہرحال وہاں پر پروردگار عالم نے کچھ ازواج رسول کے حوالے سے بھی کچھ تبصرہ فرمایا ہے۔ میں اس کو بالکل متوجہ کرنے پر اکتفا کر رہا ہوں، اس کو خالی آپ دیکھیں کہ وہاں پر دو ازواج کا کچھ ذکر آیا ہے، وہ کس حوالے سے آیا ہے۔ ان کے نام جاننے کے لیے صحیح بخاری دیکھ لی جائے، اور اسی طریقے سے تفہیم القرآن کے اندر مولانا مودودی نے کیا لکھا ہے اس کو دیکھ لیا جائے، اور اسی طرح سے ایون جو حجاز کی سرزمین سے سعودی عرب سے جو مختصر تشریح کے ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ آتا ہے اس کو بھی اگر دیکھ لیا جائے تو وہاں پر بھی وہ نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو بس اس حد تک ہم اکتفا کریں گے، اور پھر یہاں پر اس معیار کی طرف ایک مرتبہ پھر متوجہ کریں گے کہ پروردگار عالم نے دونوں چیزوں کو بیان کر دیا کہ اگر کسی نے برا کیا تو عذاب دگنا ہوگا۔ یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یہ دیکھیے عبارت بھی پروردگار عالم کی کہ یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یہ مت سمجھنا کہ صرف نسبت کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے آگے بھی پروردگار عالم نے بیان کر دیا کہ کیا کہنا بھائی، تمہارا ایک شرف ہے، اللہ نے تمہیں زوجیت رسول کا شرف دیا ہے، اگر تم اس کا لحاظ کرو اور اعمال نیک انجام دو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت گزار رہو، تو پھر ہم تمہیں اجر بھی دگنا دیں گے، یہ بہت بڑا شرف بھی ہے۔ پھر واپس پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، لستن کا احد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہو، یعنی اپنے اس مرتبے اور مقام کا تمہیں لحاظ کرنا ہے، یعنی تقی تن، اگر تم تقوی اختیار کرو، اگر تم نے پرہیزگاری اختیار کی تو یہ پرہیزگاری تمہیں اس مرتبے پہ لے جائے گی کہ جہاں تمہیں عام عورت نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ نبی کی زوجہ ہونا تقوی کے ساتھ تمہیں ایک اسٹیٹس ایلیویشن کی طرف لے جاتا ہے۔ ولا تخزعنا بالقول، اب یہاں پر پروردگار عالم نے کچھ نصیحتیں کی ہیں نبی کی ازواج کو کہ فلا تخزعنا بالقول، کہ دیکھو اپنی آواز میں نرمی اور ایسا لوچ مت لے آؤ کہ فیتم الذی فی قلبہ مرض، کہ وہ کہ جن کے دلوں میں مرض ہو، یعنی جو کہ پروجن کا شکار ہوں، وہ تمہارے بارے میں برا خیال رکھ سکتے ہوں، ان کے دل میں کوئی تما پیدا ہو۔ وقلنا قولا معروفا، ہاں بات کرو طریقے سے، صحیح طریقے سے بات کرو، جب ضرورت ہو تو شریفانہ، جو مضبوط انداز ہوتا ہے، مضبوط شریفانہ انداز میں گفتگو کرو، اور نرمی اور لوچ جو ہے وہ مت لے آؤ، خام خواہ کسی کے دل میں ان کے جذبات کو برنگیختہ کرنے کا باعث مت بنو۔ تمہارا لہجہ اچھا ہونا چاہیے، تلخ اور کڑوا بھی نہیں ہونا چاہیے، مگر ایسا بھی نہ ہو۔ وہ کرنا فی بیوتے کننا، اور اپنے گھروں میں استقرار کے ساتھ بیٹھی رہو۔ یہ جو آیت ہے کرنا فی بیوتے کننا، اس کی وجہ سے اس بات کو اسٹیبلش مانا گیا ہے کہ عام جو خواتین ہیں مومنات ہیں ان کو تو بہرحال برقع اور چادر کے اندر اگر وہ اپنے حجاب کا خیال رکھیں تو گھر سے باہر آنے کی اجازت بھی ہے، لیکن نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے اوپر یہ ایک ایڈیشنل ذمہ داری ہے کہ وہ خامخواہ باہر بھی نہیں نکل سکتی ہیں، یعنی ان کو باہر آنے کے لیے بہت مضبوط ریزن کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا مودودی نے اس حوالے سے جو لکھا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر، یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے جو جنگ جمل میں حصہ لیا تھا اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن یہ استدلال جو لوگ پیش کرتے ہیں انہیں شاید معلوم نہیں ہے کہ خود حضرت عائشہ کا اپنا خیال اس بارے میں کیا تھا۔ عبداللہ بن احمد بن حنبل نے روایت الزاہدین میں، ابن منذر، ابن ابی شیبہ اور ابن سعد نے اپنی کتابوں میں مسروق کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ جب تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس آیت وقرنا فی بیوتکن پر پہنچتی تھی تو بے اختیار رو پڑتی تھی، یہاں تک کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا، کیونکہ اس پر انہیں وہ غلطی یاد آ جاتی تھی جو ان سے جنگ جمل میں ہوئی تھی۔ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی کا یہ تبصرہ تھا کہ جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کیا، اس سے بہت کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ تو اگلی جو نصیحت پروردگار عالم کی طرف سے تھی وہ یہ ہے کہ ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، کہ جاہلیت اولی کے اندر جس طرح سے تبرج ہوتا تھا، یعنی بناؤ سنگھار کو ظاہر کرنا، اٹھلاتے ہوئے چلنا، اور جس کے ذریعے سے گویا شرم و حیا جو ہے اس کو تار تار کر دینا، کہ یہ کام بھی مت کرنا۔ پھر اس کے بعد اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، واتین الزکاۃ اور زکات ادا کرو، واتین اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اب واپس ذرا اس کو لسٹ کر لیجئے اور دیکھیے کہ پروردگار عالم کا انداز کیا ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی ازواج، اپنے آواز میں احتیاط کرنی ہے، خامخواہ کی نرمی اور لوچ نہیں لے کے آنا ہے، تلخ اور کڑوا بھی نہیں بولنا ہے، اچھے طریقے سے بات کرو۔ دوسری چیز، اپنے گھروں کے اندر رہو۔ تیسری چیز کہ تبرج جاہلیت یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اگلی چیز، نماز کا قیام، زکات کی ادائیگی اگر وہ واجب ہو جائے آف کورس، اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اب اس کے بعد جو جملہ ہے اس کو ذرا دیکھیے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا ارادہ تو بس یہ ہے کہ تم سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھے اے اس گھر والوں، اور تمہیں ویسا پاک و پاکیزہ رکھے جو پاکیزگی کا حق ہے۔ یہ حصہ کہلاتا ہے آیہ تطہیر، اور ایک مارکت العرب بحث بن گئی کہ اس میں اہل البیت سے مراد کون ہے، اہل البیت سے مراد کون ہے۔ یہ ساری بحث اس وجہ سے آ گئی کہ ایک بحث یہ کی گئی کہ جناب آپ دیکھیں، پیچھے بھی ازواج رسول کا تذکرہ آ رہا ہے اور آگے بھی ازواج رسول کا تذکرہ آ رہا ہے، تو یہاں پر اہل البیت سے مراد یقیناً نبی کی ازواج ہی ہوں گی۔ اچھا، اب اس کو پھر واپس سے تھوڑا سا ریکال کیجئے کہ پروردگار عالم نے کیا انداز اختیار کیا تھا۔ اب تک کئی مرتبہ پروردگار عالم نے نبی کی ازواج کو مخاطب کیا ہے، تو پروردگار عالم نے کس طریقے سے مخاطب کیا ہے؟ ہمیشہ پروردگار عالم نے کہا یا نساء النبی، اے حبیب قل لازواجک، اے حبیب اپنے ازواج کو کہہ دیجئے، اور یا نساء النبی کہہ کر مخاطب کیا۔ اچھا، پھر جب ان کے گھروں کا تذکرہ کیا تو کس طریقے سے کیا؟ بیوت کہہ کر تذکرہ کیا۔ قرنا فی بیوتکن، نہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، یعنی ان کو ایک گھر سے منسوب نہیں کیا۔ اہل البیت کے اندر تو بیت کا لفظ آیا ہے، جبکہ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بیوت کا لفظ آیا ہے، نساء النبی کا ہے، اس سے پہلے اتنی مرتبہ خطاب آیا، پروردگار عالم نے کہیں پر بھی اہل البیت کہہ کر مخاطب نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد ایک غور کرنے والی بات ہے کہ جو عربی کے اعتبار سے جو پروناؤنز استعمال ہو رہے ہیں، یعنی ضمیریں جو استعمال ہو رہی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ پروردگار عالم نے پیچھے سے جب گفتگو شروع کی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے ان کن تننا، تننا کی ضمیر استعمال کی ہے جو جمع مؤنث حاضر کی ضمیر ہوتی ہے، تردنا، پھر واپس یہی انداز اختیار کیا گیا، تعالینا، پھر واپس یہی ہمیں ضمیر جو جمع مؤنث حاضر کی ہے وہ نظر آتی ہے، امت کننا میں کننا ہے، پھر واپس وہی انداز ہے، پھر اسر کننا، پھر واپس کننا، پھر ان کنتن تردن اللہ، یہ کنتن، پھر تردنا، اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اعد للمحسنات من کننا، بہت واضح طور پر ایک انداز ہے جو پروردگار نے اختیار کیا۔ پھر واپس جب مخاطب کیا یا نساء النبی، پھر کہا کہ میں یات من کننا تم میں سے کننا کننا پھر واپس جمع مونس کی ضمیر ہے جو عربی کا ذرا ذوق رکھتے ہیں وہ یقیناً اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ کننا کے ذریعے سے جمع مونس حاضر کا کما کم کی کما کننا انتا انتما انتم انتی انتما انتنا یہ انداز پروردگار عالم نے جو استعمال کیا ہے وہ ہمیں نمایاں نظر آتا ہے. اس صفحے پر بھی جو آیتیں شروع ہوئی ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں میں یکنت من کننا کننا کی ضمیر استعمال ہوئی ہے. پھر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے آگے یا نساء النبی پھر یا اہل البیت نے کہا یا نساء النبی کا پھر لستننا تننا کے ذریعے سے سمجھایا گیا کہ جمع مؤنث حاضر کی ضمیر ہے. پھر اس کے بعد انہیں تقیتننا پھر واپس وہی انداز آ گیا فلا تخزعنا یہ پھر وہی ضمیر ہے. پھر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قلنا قولا معروفا یہاں پر قلنا کے اندر پھر وہی جمع مؤنث حاضر کی ضمیر ہے. وکرنا کرنا کے اندر پھر وہی انداز فی بیوت کننا پھر وہی انداز تبرجنا لا تبرجنا یہ پھر وہی انداز ہے. پھر اقمنا اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ وأطعنا اللہ ورسولہ یہ انداز پروردگار عالم نے پرپیچولی کنسسٹنٹلی استعمال کیا ہے. تو یہ دو تین چیزیں کہ خطاب کس طرح سے کیا ہے اور ایک دفعہ نہیں ایک سے زائد مرتبہ. پھر پروردگار عالم کا یا نساء نبی کے بعد جمع مؤنث حاضر کی ضمیر کو مستقل طور پر استعمال کرنا یہاں پر بھی اور بعد میں بھی. یہاں پروردگار عالم نے جو درمیان کا ٹکڑا ہے اس میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھبا ان کننا نہیں ہے ان کم ہے یہ جمع مؤنث حاضر کی ضمیر نہیں ہے جمع مذکر کی ضمیر ہے کہ جس کے اندر یہ سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ کم سے کم اس کے اندر جو مخاطبین ہیں اس میں مرد بھی ہیں خاتون کی بھی گنجائش موجود ہے جو عربی سے واقعی ہیں اس بات کو جانتے ہیں. تو پروردگار عالم نے یہاں پر فرمایا لیوزبا ان کم الرجس اہل البیت پھر وہ یوتا ہیرا کم ان کننا بھی نہیں ہے یوتا ہیرا کننا بھی نہیں. یہ انداز کا فرق بہت واضح ہے. اہل البیت کہہ کر مخاطب کیا ہے نساء النبی کہہ کر مخاطب نہیں کیا ہے یہ بہت واضح ہے. اور پھر اس کے بعد غور طلب بات یہ ہے کہ اہل البیت میں اہل بیت نہیں ہے اہل البیت ہے الف لام بھی اس کے اندر موجود ہے جس کے ذریعے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ الف لام اشارہ ہے یعنی اس کا ترجمہ یہ ہوگا اے اس گھر والوں جیسے کہ سورہ ہود کے اندر شاہ ولی اللہ نے بھی کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب سارہ سے گفتگو تھی تو وہاں پر بھی یہ الف لام کا ترجمہ انہوں نے اس گھر والوں کے ذریعے سے کیا تھا فارسی کے اندر البتہ. تو وہ یہاں پر بھی ملوز خاطر رہنا چاہیے کہ یہ اشارہ کون سے گھر ہے کے بارے میں ہو رہا ہے جو خاص گھر ہے. اور اسی کے لیے پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں جس میں پیغمبر اکرم نے اس کو بہت واضح کر دیا. اب دیکھیے ذرا سا کہ آیت تطہیر پنجتن کے لیے نازل ہوئی اس کے بارے میں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ نزلت الآیہ فیا وفی علیین وفاطمہ والحسن والحسین کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے میرے بارے میں علی کے بارے میں فاطمہ کے بارے میں حسن کے بارے میں اور حسین کے بارے میں. ہمارے محترم برادران اہل سنت کی کم سے کم 18 عدد ایسی احادیث مختلف کتابوں کے اندر موجود ہیں جن میں صحیح مسلم بھی ہے مشکات بھی ہے ترمیزی بھی ہے سنن بیہقی بھی ہے مستدرک حاکم بھی ہے مستد احمد بن حنبل کنز العمال تفسیر ابن جریر تبری در منصور کشاف تفسیر نیشاپوری وغیرہ وغیرہ. یہ ایک بات ہوئی کہ جس پر قرآن نازل ہوا ہے وہ خود بھی اس کی وضاحت کر رہے ہیں پیغمبر اکرم. اور ایک دوسرا انداز اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 6 ماہ تک جب بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں ہوتے تھے نماز کے موقع پر ہر نماز کے موقع پر پہلے آتے تھے پیغمبر اکرم جناب سیدہ کے در پر وہاں پر یہ صدا بلند کرتے تھے خاص طور پر نماز فجر کا ذکر ملتا ہے کہ الصلاح السلام یا اہل البیت یعنی نماز اے اہل بیت اور پھر اس کے بعد یہی حصہ تلاوت کرتے تھے انما یرید اللہ لیذھبنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا جسے سمجھایا کہ اہل بیت سے کون مراد ہے. یہ بھی ذکر آیا ہے تفسیر در منصور کے اندر علامہ سیوطی نے لکھا مسند احمد ابن حنبل کے اندر آیا مستدرک حاکم مطالب السؤول جناب المودہ اور وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد غور طلب بات یہ ہے کہ جیسے پیغمبر اکرم کی ازواج کو امہات المومنین کہا گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ باقاعدہ ذکر آتا رہا جو بھی اس کا مطلب ہو مگر اس ٹائٹل کو استعمال کیا گیا ہے باقاعدہ ازواج رسول نے کہ بھئی یہاں ان کو مخاطب کیا گیا اس طریقے سے کہ یہ امہات المومنین ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں جو اس کا مطلب ہو چاہے اسی عنوان سے ہو کہ ان سے شادی نہیں ہو سکتی جس طرح سے ماں سے شادی نہیں ہو سکتی پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد بھی ان سے عقد ثانی کوئی نہیں کر سکتا ان کو یہ حق نہیں دیا گیا جس طرح سے ماں کا ہوتا ہے تو ان کو کہا گیا مگر کیا واقعاً ازواج رسول میں سے
کسی کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر اکرم نے کہا ہو کہ یہ جو میری ازواج ہیں یہ میری اہل البیت میں بھی شامل ہیں؟ اسی طریقے سے کیا کسی خاتون نے، کسی زوجہ نے یہ دعویٰ کیا کبھی کہ یہ آیت ان کے حق میں نازل ہوئی ہو؟ مثلا جنگ جمل ہی کے موقع پر جب جناب عائشہ جا رہی ہوں تو اس موقع پر تو ان کو ضرورت تھی کہ وہ لوگوں کو اس حوالے سے کنوینس کریں، تو ان کو ام المومنین تو کہا جاتا تھا، مگر کیا کہیں پر ان کو اہل البیت کہہ کر اور اس آیت کو ان کی حمایت کے اندر پیش کیا گیا؟ یہ بعد میں اکرمہ نام کے ایک شخص نے جو خارجی تھا اس نے یہ ڈھنڈورا زیادہ پیٹا اور اس کے بعد اس کو بہت سارے افراد نے آگے بڑھایا۔ ایک آخری چیز اور سن لیجیے، مسند احمد ابن حنبل اور کنز العمال میں جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے یہ چیز آئی ہے کہ جب یہ چادر کے اندر جمع کیا ہے پیغمبر اکرم نے، یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ چادر میں جمع کیا ہے پنجتن کو، خود بھی اس میں تھے، اور پھر جب پروردگار عالم سے کہا کہ اللہم ہا اولائے اہل بیتی، اے پروردگار یہ ہیں میرے اہل بیت، تو پھر پروردگار عالم نے آیت تطہیر کو نازل کیا۔ تو یہ جو چادر میں سب جمع تھے تو اس موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب ام سلمہ نے یہ چاہا کہ وہ داخل ہوں چادر کے اندر، تو پیغمبر اکرم نے روک دیا۔ وہ خود فرماتی ہے کہ میں نے داخل ہونا چاہا تو مجھے روک دیا، اور در منصور تفسیر طبری کے اندر اضافہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ الستو من اہل البیت، کہ کیا میں اہل بیت میں شامل نہیں ہوں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انتی من ازواج النبی، کہ اے ام سلمہ تم ازواج نبی میں ہو، اہل البیت میں یعنی یہ جو خاص گھر والے ہیں ان میں شامل نہیں ہوں۔ پھر واپس یاد کر لیجئے سورہ ہود کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم نے یہ بات کہی بھی تھی کہ عرف عام میں بیٹا جو ہے وہ اہل میں، اہل بیت میں گھر والوں میں شامل ہوتا ہے، بیوی جو ہے وہ گھر والوں میں شامل ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے عرف کے اس کانسیپٹ کو اصطلاح میں توڑا ہے کہ جب جناب نوح علیہ السلام کے بیٹے کو کہا گیا انہ لیس من اہلک، کہ بیٹا ہے مگر تمہارے اہل میں نہیں ہے نوح، اسی طریقے سے جو جناب لوط علیہ السلام کی بیوی ہیں، جناب نوح علیہ السلام کی بیوی، ابھی ہم نے سورہ تحریم کا بھی حوالہ دیا، واپس سورہ ہود کے اندر بھی آپ دیکھیں گے لوط علیہ السلام کی بیوی کو خارج کیا جا رہا ہے کہ لوط اپنے اہل کے ساتھ نکل جاؤ اور تمہاری بیوی جو ہے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، یعنی اہل سے اس کو خارج کر دیا گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اور سورہ ہود کے اندر ہی جناب سارہ کو، جو ویسے بھی عرفاً اہل البیت میں شامل ہیں، اصطلاح میں بھی اہل البیت میں شامل رکھا گیا۔ تو اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بھی ہیں، تو اب اہل البیت میں شامل کون ہے؟ اس کے لیے ضروری تھا کہ چادر میں جمع کیا جاتا اور جمع کرنے کے بعد پیغمبر اکرم واضح طور پر بتاتے کہ یہ ہیں میرے اہل البیت، اور پھر قرآن مجید کی وہ آیت نازل ہوتی اور پیغمبر اکرم بتا دیتے کہ یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تاکہ کسی قسم کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ باقی نہ رہے۔ مزید پیغمبر اکرم 6 ماہ تک جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آ کر اس آیت کی تلاوت کر کے بھی بتا دیا۔ ہر ایک کی کتاب میں آ گئی یہ روایتیں، لہذا اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ بعد میں تو کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ازواج کے لیے اہل البیت کا اصطلاحاً یہ تصور ہو سکتا ہے۔ باقاعدہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے پروردگار عالم نے ازواج رسول کو تو تنبیہ کی ہے، اس کا جو سیاق اور سباق ہے، اس کے اندر جو ضمیروں کا معاملہ، خطاب کا انداز، بیوت کا لفظ، یہ سب جو میں نے باتیں بیان کی ہیں، اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو تنبیہ ہے اس کے اندر کہ ایسا کرو گے تو ایسا، ایسا کرو گے تو ایسا ہے۔ یہاں تو جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کے بارے میں اعلان یہ ہو رہا ہے کہ ہر رشت دور ہے، اور طہارت وہ ہے کہ جو طہارت کا حق ہے، جسے واضح طور پہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں تو امکان گناہ ہی نہیں ہے بلکہ ہر طرح کے گناہ سے دوری اور پاکیزگی حاصل ہو چکی ہے۔ اسی کو عصمت کہتے ہیں، اسی کو معصوم ہونا کہا جاتا ہے۔ یہ کہنا کہ عصمت اور معصوم ہونا صرف اور صرف انبیاء سے مخصوص ہے، یہ بھی زیادتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو جناب مریم سلام اللہ علیہا نبی تو نہیں تھی، رسول تو نہیں تھی، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ان کی عصمت کا اعلان بھی کیا ہے، ان اللہ استفا کی وطہارا کی وصطفا کی علی نساء العالمین، یہ جو طہارت کا اعلان وہاں پر ہو رہا وہ بھی اسی طریقے سے، لہذا بات واضح ہو جاتی ہے۔ ایک آخری چیز یہ بھی سن دیجئے کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ معزز صحابی رسول جناب زید بن ارکم سے جب دریافت کیا گیا کہ ازواج رسول اہل البیت میں داخل ہیں یا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ زوجہ اپنے شوہر کا جز عارضی طور پر ہوتی ہے، لیکن جب کسی زوجہ سے رشتہ زوجیت پتہ ہو جائے تو وہ دوسرے گھر کا جز ہو جاتی ہے۔ یہ اہل البیت تو وہ ہیں جو مستقل طور پر بیت رسالت والے ہیں، اس سے الگ کبھی نہیں ہو سکتے۔ یہ ان کا فیصلہ جو منطقی استدلال کے ساتھ ہے، اس بحث کو ختم کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ آخری بات یہ بھی محض کر دوں کہ بہرحال یہ ساری گزارشات ہیں، پھر بھی اگر کوئی اس سے ہٹ کر کوئی نظریہ رکھنا چاہے تو اس کو حق ہے، بس اتنا دیکھ لیجئے کہ آیتیں آپ کے سامنے ہیں، مزاج آپ کے سامنے، لہن آپ کے سامنے، باقی یہ ظاہر ہے کہ ہر ایک پروردگار عالم کی بارگاہ میں جواب دے۔ آگے پھر واپس وہی انداز، وہی ضمیریں، وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، اور یاد رکھنا اسے جو تمہارے گھروں میں آیات الہی اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی رہتی ہیں۔ والحکمہ، یہاں پہ پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ضمیر کون سی ہے، وَاذْكُرْنَا جمع مونس حاضر کی، مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، پھر بیت نہیں ہے، بیوت ہے، وہاں پر اہل البیت تھا، یہاں پر پھر بیوت ہے۔ والحکمہ، تو جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں بیان ہوتی ان کو یاد رکھو، ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یقیناً اللہ لطیف اور خبیر ہے، لطف و کرم کرنے والا ہے، بڑا باخبر ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس حصے کا پیچھے والی گفتگو سے کوئی براہ راست ربط نہیں ہے، علی الاطلاق تمام مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں، تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کا ذکر ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے والقانتین والقانتات، اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، خوف خدا رکھنے والے مرد اور خوف خدا رکھنے والی عورتیں، والمتصدقین متصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، یعنی اپنے کردار کی حفاظت کرنے والے، والذاکرین اللہ کثیراً والذاکرات، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرتا و اجراً عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم رکھا ہے، اس کا وعدہ کیا ہے۔ اب یہاں پر خاص طور پر مردوں کے ساتھ عورتوں کا ذکر کر کے یہ سمجھایا گیا ہے کہ صرف تابع محمل مت سمجھو خواتین کو، ظاہر ہے کہ ان کی اپنی پرسنالٹی ہے، حیثیت ہے، جو وہ اعمال اچھے کریں گی تو اس کا ثواب بھی ان کے لیے لکھا جائے گا اور انہیں عطا کیا جائے گا۔ آیت نمبر 35 پر یہ صفحہ مکمل ہوا، اور پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد۔ سورة مبارك احزاب آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 43، 36 سے 43 تک۔ گزشتہ صفحے کے اختتام پر پروردگار عالم نے بعض اوصاف کا ذکر کیا تھا، اور اس میں خاص طور پر مردوں کا اور خواتین کا الگ الگ ذکر فرمایا، جس سے اس بات کو واضح کیا گیا کہ اسلام کی نظر میں خواتین کی بھرپور اہمیت ہے اور ان کی ایک مستقل شخصیت ہے۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اور کسی با ایمان مرد کو یہ حق نہیں اور نہ با ایمان عورت کو۔ یہاں پر بھی دونوں کو الگ الگ مینشن کیا گیا کہ نہ مومن نہ مومنہ، اگر وہ مومن ہے اور مومنہ ہے تو اس کو حق نہیں ہے۔ اذا قضى الله ورسوله امرا، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے کسی بارے میں، ان یکون لهم الخیارہ، تو پھر ان کے پاس کوئی اختیار باقی بچے۔ اس سے کہ فیصلہ اللہ کا آ گیا، اللہ کے رسول کا آ گیا، تو مومن اور مومنہ ہونے کا تو تقاضا یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع کریں، ان کے اوپر ایمان ہو تو ان کا اتباع بھی ضروری ہوگا۔ من امرہم، اپنے معاملات میں پھر ان کا اپنا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو معصیت کرے گا، نافرمانی کرے گا اللہ اور اللہ کے رسول کی، وَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو یقیناً وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد اگر یہ جگہ مسلمانوں کی یہ تعریف ہوئی ہے کہ امرہم شورا بینہم، کہ وہ اپنے امور باہمی مشورے سے طے کرتے ہیں، تو یہ انہی امور سے متعلق ہو سکتا ہے جس میں خدا اور رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ نہ ہوا ہو، ورنہ ایک مرتبہ اللہ اور اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا تو پھر اس کے بعد کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یہ بہت اہم آیت ہے، اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی جو معاشرت ہے اس کو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس رخ اور کس دھب پر ہونی چاہیے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور جب آپ کہہ رہے تھے اس سے کہ جس پر اللہ نے احسان کیا, اللہ نے نعمت خاص نازل کی, وانعمت علیہ, اور آپ نے بھی اس پر احسان کیا, آپ اس کو کیا کہہ رہے تھے؟ امسک علیک زوجک واتق اللہ, کہ اپنی زوجہ کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو, وتخفی فی نفسک, اور آپ اپنے نفس میں چھپا رہے تھے اپنے دل میں, ملاہ مبدی ہے جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا, وتخشى الناس, اور آپ کے دل میں لوگوں کا خوف تھا, واللہ احق ان تخشى, اور ظاہر ہے کہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا خوف رکھا جائے. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ کا خوف آپ کے دل میں زیادہ ہونا تھا, یعنی میں تشریح نرس کر رہا ہوں اور اسی طریقے سے ہوا بھی. اب یہ سارا واقعہ جو یہاں پر لکھا ہوا ہے, جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے, اس کی وضاحت کیا ہے, وہی آگے بیان بھی ہو رہا ہے. فلما قضى زید منها وترى, کہ جب زید نے ان سے اپنی ضرورت کو پورا کر لیا, زوجنا, کہا تو ہم نے آپ کا نکاح کر دیا اس سے, لیکن لا یکون علی المؤمنین حرج, تاکہ مومنین کے لیے کسی قسم کی کوئی تنگی نہ رہے, فی ازواج ادعیائہم, اپنے منہ بولے بیٹوں کی ازواج سے نکاح میں, اذا قضوا منہن وترا, کہ جب وہ ان سے اپنی ضرورت کو پورا کر چکے ہیں, طلاق دے کر فارغ کر چکے, وکان امر اللہ مفعولا, اور اللہ کی بات انجام تک پہنچ کر رہتی ہے. اب آئیے اس آیت کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو اچھی طریقے سے ہم تھوڑا سا سمجھیں. یہ ہے جناب زید بن حارثہ اور جناب زینب بنت جحش کا واقعہ. اس میں جناب زید کا تو نام بھی آیا ہے, اور قرآن مجید کے اندر کم ہی افراد ہیں کہ جن کے نام اس طریقے سے بیان ہوئے ہیں, جن کا تعلق امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. گزشتہ افراد کے تو نام آئے ہیں, مگر اس زمانے میں جو افراد تھے ان میں بہت کم کے نام آئے ہیں, ان میں ایک جناب زید ہیں. پس منظر یہ ہے کہ جناب زینب بنت جحش حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کزن تھیں, پھوپھی زاد بہن تھیں, اور جناب زید بن حارثہ بطور غلام آپ کے پاس آئے تھے. مگر ظاہر ہے کہ ان کے اوصاف وغیرہ کو دیکھ کر پروردگار عالم نے ان کو یہ توفیق دی کہ وہ اسلام کی طرف سبقت کرنے والوں میں صف اول میں تھے, یعنی بالکل ابتدا میں جو مسلمان ہوئے, مولا علی علیہ السلام وغیرہ, یعنی مسلمان امیر المومنین کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ پہلے ہی سے مسلمان تھے, جس طرح سے نبوت کا اظہار تھا اسی طریقے سے ان کے اسلام کا اظہار تھا. تو جناب زید بن حارثہ جو ہیں وہ ابتدا ہی کے اندر اسلام لے آئے تھے. حضرت نے انہیں نہ صرف آزاد کیا بلکہ مقام نسبت میں اپنی فرزندی کا شرف عطا فرمایا, یہاں تک کہ وہ رسول کے بیٹے کہے جانے لگے. اب وہ بیٹے تھے نہیں, مگر ظاہر ہے کہ لوگوں نے ان کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا. اور پھر اسلامی مساوات کو عملی شکل میں پیش کرنے کے لیے آپ نے انہی اپنی پھوپھی زاد بہن کو رضامند کر کے ان کی شادی ان کے ساتھ کر دی. اس طرح ایک حیثیت سے وہ خاندان بنی ہاشم کا جز بن گئے. مگر بعد میں ان دونوں کے باہمی تعلقات ناخوشگوار رہنے لگے, اور جناب زید نے حضرت زینب کو طلاق دینے کا ارادہ کیا. خالق غیبی طور پر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع فرما چکا تھا کہ یہ خاتون ایک وقت میں آپ کے حلقے زوجیت میں داخل ہوگی. اب یہ غیبی خبر تھی کہ مستقبل میں ایسا ہونا ہے, جیسے بہت ساری چیزیں پروردگار عالم نے بتائی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, انہی میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ آپ کے ازواج میں کون کون شامل ہوگا. لیکن وہ ازواج میں شامل ہونا یہ ایک اطلاع غیبی ہے, اور کس طریقے سے وہ نارمل کورس آف ایکشن ہے کہ جو وہ اپنی شکل لیتا ہے, ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو حالات آگے بڑھیں گے تو وہ چیزیں انفولڈ ہوتی چلی جائیں گی. اب جو یہاں پر باہمی ندا کا معاملہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا, تو پیغمبر اکرم کے علم میں ایک چیز موجود تھی کہ یہ ہونا ہے, لیکن ایک پیغمبر اکرم کی ذمہ داری تھی کہ حاکم شرع کی حیثیت سے وہ حتی الامکان اس بات کی کوشش کریں کہ یہ جو میاں اور بیوی کے معاملات ہیں ان کو سدھارا جائے, اور طلاق کو کسی طریقے سے ڈیلے کیا جائے اور اس کو روکا جائے. جیسے کہ طلاق ایسی چیز ہے جسے عموماً اللہ پسند نہیں فرماتا. لہذا حضرت نے زید سے فرمایا کہ اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں برقرار رکھو اور اللہ سے ڈرو, یعنی طلاق کا جسے اللہ ناپسند فرماتا ہے اقدام نہ کرو. اسی کو خالق نے ارشاد فرمایا کہ آپ دل میں چھپاتے تھے اسے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا, یعنی جو فیصلہ پروردگار کی طرف سے ہے کہ بالآخر یہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آئیں گے. اس کے علاوہ حضرت کو یہ بھی تصور تھا کہ اگر میں طلاق کے بعد زینب سے شادی کروں گا تو دنیا کہے گی کہ یہ کیسے ہیں کہ ایسی عورت کو جو پہلے ان کی بہو تھی انہوں نے اپنی بیوی بنا لیا. یہ ایک حجاب کی حیثیت رکھتا تھا یہ خوف، جو کوئی بری صفت نہیں تھی، یہ حیا کے معاملات تھے، لیکن پروردگار عالم چاہتا یہ تھا کہ غلط ذہنیت کو ختم کیا جائے، یعنی جو غلط ایک روایت بنی ہوئی ہے اس کو ختم کیا جائے، لہذا اس کے لیے پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اب اس پوری وضاحت کے بعد یہ آیت واضح ہو چکی ہوگی کہ جب آپ کہہ رہے تھے اس سے کہ جس پر آپ نے احسان کیا، احسان کیا کیا کہ وہ ظاہر کہ آپ کے غلام تھے، آپ نے ان کو آزاد کیا، اللہ نے بھی اس پر احسان کیا تھا کہ بہرحال پروردگار عالم کی طرف سے اسے یہ توفیق ملی کہ وہ سابقین میں شامل ہوئے تھے۔ نصیحت جو پیغمبر اکرم کر رہے تھے وہ حاکم شرع کی حیثیت سے تھی کہ امسک علیک زوجک، کہ اپنی زوجہ کو اپنے پاس رکھو، طلاق مت دو، واتقی اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جو چیز آپ اپنے دل میں چھپا رہے تھے وہ وہی تھی جو خبر غیبی پروردگار کی طرف سے تھی کہ بالآخر یہ خاتون آپ کے حلقہ زوجیت میں آئے گی، اور اس کو اللہ نے ظاہر کرنا تھا۔ جو خوف آپ کو تھا وہ یہی تھا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اپنی بہو کو اپنا بیٹے کی طلاق دینے کے بعد اپنی بہو کو اپنی بیوی بنا لیا، اور پروردگار عالم اس بات کو جانتا تھا کہ یہ ظاہر کہ یہ ہونا ہے تاکہ اس غلط رسم کو توڑا جائے۔ اب اس کے بعد فرما دیا گیا کہ فلم مخذا زید منہا و ترا، کہ جب زید نے اپنی ضرورت کو ان سے پورا کر لیا، زوج نہ کہا، تو ہم نے آپ سے ان کا نکاح کر دیا، تزویج کر دی، لیکن لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ مؤمنین کے اوپر کوئی حرج نہ رہے، فی ازواج ادعیائہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح میں، جب وہ ان سے اپنی ضرورت کو پورا کر لیں، یعنی طلاق دے کے ان کو فارغ کر دیں۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کی بات طے ہو کر رہے گی۔ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له، پیغمبر پر کوئی سختی نہیں اس چیز میں جو اللہ نے اس کے لیے قرار دی، یعنی یہ تو اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے آپ کے اوپر۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، اور یہ اللہ کا طریقہ ہے ان میں جو ان کے پہلے گزر چکے ہیں۔ وکان امر اللہ قدرم مقدورا، یہ ایک فیصلہ تقدیر ہے جو معین کر دیا گیا ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، اب یہ نبیوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے، یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں، وہ یخشونہ، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا، اور کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتے، الا اللہ، سوائے خدا کے، وکفا باللہ حسیبا، اور اللہ حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مردوں کے باپ ہیں، جب ان کے بیٹے قاسم ہوں، طاہر ہوں، اور یا خود امام حسن اور امام حسین، یا جناب ابراہیم جو بعد میں جناب ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہوئے، مگر یہ ان کے رجال ہیں، تمہارے رجال نہیں ہیں، اور یہ ویسے بھی بچے ہیں، لیکن یہ کہ یہ سب کے سب ان کے رجال ہیں، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی یہ زید کے بارے میں بھی تمہارے درمیان مشہور ہو گیا تھا نا یہ کہ وہ واقعی ان کے صلبی بیٹے تھے، ولیکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور انبیاء کے خاتم ہیں، یعنی مہر اختتام ہیں، یعنی جن پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ بہت اہم آیت ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ سمجھایا گیا ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وکان اللہ بکل شئ علیما، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اذکروا اللہ ذکراً کثیرا، اللہ کا ذکر کرو اور کثرت کے ساتھ کرو۔ یہیں پر وہ حدیث بڑی قابل توجہ ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ ہر عبادت کی کوئی حد ہے، جیسے نماز ہے وہ دن میں پانچ ہے، اور اسی طرح سے روزہ ہے تو ماہ رمضان میں ہے، اور اسی طرح حج ہے تو زندگی میں ایک ہے، لیکن ذکر وہ ہے، ذکر خدا، کہ جو کثرت کے ساتھ کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ وہ سب بہو ہو بکرتوں و اسیلا، اور خدا کے بے عیب ہونے کو بیان کرو صبح اور شام، یعنی پروردگار کی تسبیح میں مشغول رہو، یہ نماز کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ هو الذی، خدا ہی وہ ہے، یصلی علیکم، کہ جو تمہارے اوپر درود بھیجتا ہے، یعنی تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے، وہ ملائکتہ، اور اس کے ملائکہ بھی، یعنی ملائکہ لانے والا ہے، خدا دینے والا ہے۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وکانا بالمؤمنین رحیما، اور یقیناً اللہ مومنین کے اوپر مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت ان آیتوں میں سے ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے یہ سمجھایا کہ درود و سلام بے شک جو اس کا اعلیٰ ترین مستحق ہے وہ تو یقیناً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مگر جو منتخب افراد ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی صلوات اللہ علیہ کی دعا لکھی جا سکتی ہے، علیہ السلام ان کو کہا جا سکتا ہے انبیاء سے اس کے مخصوص ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور آئے درود اس کی واضح دلیل جو آگے آنے والی ہے، اور پھر یہ والی آیت جو ہے اس کے اندر بھی پروردگار عالم نے مومنین میں سے جو ممتاز افراد ہیں ان کا ذکر اسی طرح سے کیا ہے۔ پروردگار عالم نے آگے جو کچھ بیان کیا ہے وہ انشاءاللہ اگلے صفحے پر ہم ڈسکس کریں گے۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا آیت نمبر 43 پر۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔